बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرما مائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے، اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ہم ایٹمی میدان میں اپنی پیش رفت اور کامیابیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ڈاکٹر مسعود پزیشکیان۔ امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات صرف ایٹمی معاملے پر ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے پر ہی ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، متعدد فلسطینی شہید۔ تہران میں صہیونی جرائم کی مذمت اور فلسطینیوں کی حمایت میں عظیم اجتماع۔ وقف ترمیمی ایکٹ ریاست مغربی بنگال میں نافذ نہیں ہونے دیں گے، ریاستی وزیر اعلی ممتا بنرجی کا اعلان۔ اور امریکہ نے پاکستان کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو بہانہ بنا کر پاکستان کی 12 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ ہم ایٹمی میدان میں اپنی پیش رفت اور کامیابیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس کا سودا نہیں کریں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے ایران کی ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن کی مناسبت سے منعقدہ ایک پروگرام میں ایٹمی شعبے سے تعلق رکھنے والے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا، اور ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ ہم ایٹم بم بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے رہبر انقلاب اسلامی سے بڑھ کر پالیسی ساز کون ہے، جنہوں نے کھل کر ساری سرکاری طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم ایٹم بم بنانے کی فکر میں نہیں ہیں، اور ایسا کرنا حرام ہے۔ صدر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنے والے لوگ اور جنگ کے خواہاں نہیں ہیں، لیکن اگر کسی طرح کی جارحیت ہوئی تو اپنی ٹیکنالوجی اور صلاحیت سے جو ہمارے جوانوں نے حاصل کی ہے پوری طاقت سے مقابلہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایٹمی ٹیکنالوجی کے حق سے کسی بھی قیمت پر دستبردار نہیں ہوں گے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ صد پزشکیان نے بدھ کو ایران میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن کے موقع پر پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کی نمائش کا بھی معائنہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ صرف ایٹمی موضوعات اور پابندیوں کی منسوخی کے بارے میں مذاکرات ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بالواسطہ مذاکرات سنیچر سے عمان میں شروع ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جو الجزائر کے حکام کے ساتھ باہمی تعلقات اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے اس ملک کے دورے پر ہیں، الجزائر کے دانشوروں اور ثقافتی اور صحافتی شخصیات کے ساتھ ایک نشست میں مختلف خارجہ موضوعات کے بارے میں ایران کے اصولی موقف پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس نشست میں فلسطینی استقامت اور اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے ان کے حق کی حمایت کرتے ہوئے ایران کے ایٹمی موضوع پر بھی کھل کر روشنی ڈالی۔ سید عباس عراقچی نے فلسطین پر غاصبوں کے 80 سالہ قبضے اور لبنان و شام اور یمن پر صہیونی حکومت اور امریکہ کی مسلسل جارحیتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فلسطین و لبنان کے عوام کی جائز استقامت کی حمایت کو تمام حکومتوں کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری قرار دیا اور کہا کہ گزشتہ 80 برس کے تجربے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی جنگ اور جارحیت کو روکنے کے لیے استقامت کے سوا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے فلسطینی کاس کی حمایت میں الجزائر کے موقف کی تعریف کی اور کہا کہ ہم فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت میں الجزائر کی حکومت اور الجزائر کے سر جناب عبد المجید تبون کے شجاعانہ اور منصفانہ موقف کی دل کی گہرائیوں سے قدر اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران کے ایٹمی موضوعات کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف کی وضاحت کی۔ انہوں نے ایٹمی سرگرمیوں کی ماہیت کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے ایران کے ذمہ دارانہ رویے کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ایٹمی سمجھوتے اور پھر اس سے امریکہ کے غیر قانونی طور پر باہر نکلنے کی وضاحت کی۔ عباس عراقچی نے موجودہ صورتحال اور امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات پر ایران کی آمادگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مسقط میں انجام پانے والے مذاکرات سفارتکاری اور امریکہ کی سنجیدگی کو پرکھنے کا ایک نیا موقع ہے کہ جس کی تاریخ بدعہدی اور ایک طرفہ اقدامات سے بھری ہوئی ہے۔ صہیونی حکومت غزہ میں اپنی زمینی کاروائیاں تیز کرنے کے ساتھ ہی رہائشی علاقوں پر وسیع فضائی حملے کر رہی ہے۔ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا نیا سلسلہ گزشتہ 23 دنوں سے جاری ہے۔ صہیونی حکومت کے نئے حملوں میں غزہ کے مختلف علاقوں میں شدید گولہ باری اور بمباری کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے خان یونس پر بمباری کی ہے۔ خان یونس کے المواسی علاقے پر پناہ گزینوں کے کیمپ پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں ایک خاتون سمیت 2 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ مرکزی غزہ میں واقع نصیرات کیمپ پر ہونے والی بمباری میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی فوج کے جنگی طیاروں کے نصیرات کیمپ پر بمباری کے ساتھ ہی شمالی غزہ پٹی کے بیت حانون علاقے پر سخت بمباری جاری ہے۔ فلسطینی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونیوں نے شہر غزہ کے مشرقی علاقوں پر شدید گولہ باری کی ہے۔ تہران کے شہریوں نے فلسطینی اسکوائر پر جمع ہو کر صہیونی حکومت کے جرائم اور غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا ہے اور مظلوم فلسطینیوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ غزہ میں صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں، غاصب اسرائیل کے مسلسل جرائم اور غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف تہران کے شہریوں نے تہران میں واقع فلسطین اسکوائر پر اجتماع کر کے زبردست احتجاج کیا اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کی۔ یہ اجتماع اسلامی تبلیغات کی رابطہ کونسل کی دعوت پر منعقد ہوا۔ اس احتجاجی اجتماع میں مزاحمتی محاذ کی حمایت میں رزمیہ اور انقلابی ترانے پڑھے گئے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں شہداء کی تصاویر اٹھا رکھی تھی اور صہیونیوں اور ان کے حامیوں کے جرائم پر اپنے غم و غصے اور نفرت و بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے امریکہ مردہ باد اور اسرائیل مردہ باد کے نعرے لگائے۔ مظاہرے کے اختتام پر مظاہرین نے یوم قدس کی ریلیوں میں لاکھوں ایرانیوں کی شرکت اور فلسطینی عوام کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم صہیونی حکومت کے مظالم اور جرائم کے خلاف اپنی نفرت و بیزاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک بار پھر فلسطین اسکوائر میں جمع ہوئے ہیں تاکہ غزہ میں گزشتہ 10 دنوں کے دوران غاصب یعنی حکومت کے غیر انسانی اقدامات اور ہزاروں بچوں کے قتل عام کی مذمت کریں۔ ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کی پارلیمان میں منظوری اور قانون کی شکل میں اس کے نفاذ کے بعد مسلم تنظیموں اور اپوزیشن کی جانب سے اس کی مخالفت کا سلسلہ جاری ہے، اور ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس قانون کو اپنی ریاست میں نافذ نہیں ہونے دیں گی۔ کولکتہ میں ایک پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ وقت ترمیمی بل کو مغربی بنگال میں نافذ نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ اس نئے قانون کے نفاذ سے صدمے میں ہیں اور ناراض ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ اطمینان رکھیں کہ مغربی بنگال میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ جس سے لوگ اختلاف و تفرقہ ڈال کر حکومت کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ہر مذہب کے مقامات پر کیوں جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اتحاد و بھائی چارے کے اصول سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، خواہ ہمیں گولی ہی کیوں نہ مار دی جائے۔ ممتا بنرجی کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز مغربی بنگال کے شہر مرشد آباد میں مسلمانوں نے وقت ترمیمی بل اور ایکٹ کے لیے ایک بہت بڑا احتجاج کیا تھا۔ اس احتجاجی مظاہرے میں اس وقت تشدد پھوٹ پڑا جب پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے ای وی ایم کو ایک فراڈ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت آہستہ آہستہ جمہوریت ختم کر رہی ہے۔ احمد آباد اجلاس کے دوسرے دن کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے اپنے خطاب میں مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ای وی ایم کو فراڈ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ای وی ایم کو چھوڑ کر بیلٹ پیپر کی طرف چلے گئے ہیں اور کہیں بھی دنیا میں ای وی ایم نہیں ہے، صرف ہندوستان میں ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ کھڑگے نے بی جے پی پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ ایسے طریقے ایجاد کر لیے جن سے صرف انہیں ہی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن آنے والے وقت میں ملک کے نوجوان اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ای وی ایم نہیں چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگراموں کو بہانہ بنا کر پاکستان کی 12 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکہ کے ذریعے ٹیرف عائد کرنے کے چند روز بعد امریکہ نے جوہری اور بیلسٹک میزائلوں کے شعبے میں غیر محفوظ سرگرمیوں کے الزام میں 12 پاکستانی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ دوسری جانب اسلام آباد حکومت نے اس اقدام کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے واشنگٹن کے سیاسی مقاصد پر تنقید کی۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستانی اداروں پر امریکی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے اور غیر محفوظ ہونے کے بہانے پابندیاں عائد کر کے 12 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ پاکستان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت کے صرف 2 دن بعد کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے ایک وفد نے پاکستانی وزیراعظم سے ملاقات میں غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں ملاقات کرنے والے 3 رکنی وفد میں لیاقت بلوچ، آصف لقمان قاضی شامل تھے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر غاصب اسرائیل کی بلا اشتعال بمباری اور ظلم و ستم پر بین الاقوامی قوتوں کی خاموشی پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر جاری سہنی ظلم و جبر کے خلاف ہر بین الاقوامی فورم پر آواز اٹھانے اور پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ سہنی ظلم و جبر کے شکار نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی حمایت کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ میں شدت آ گئی ہے۔ چین نے امریکی مصنوعات پر 84% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ٹیرف کل سے نافذ العمل ہوگا اور اس کا مقصد امریکہ کی مصنوعات پر عائد کیے گئے بھاری ٹیرف کا جواب دینا ہے، جس کی مقدار پہلے ہی 104% تک پہنچ چکی ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان اس تجارتی کشیدگی کا عالمی معیشت پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا امکان کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے نئے ٹیرف کے حوالے سے مذاکرات کے لیے اعلی سطح کا وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور بزرگ سیاستدان سینیٹر تاج حیدر مختصر علالت کے بعد 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ تاج حیدر کی نماز جنازہ مسجد یثرب میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ملک کی اہم سیاسی، سماجی اور حکومتی شخصیات نے شرکت کی، جس کے بعد ان کی تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں کی گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ لیجئے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت, قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. کہاں تم کہاں مد ہے ممدو ہے یزدان, یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں تم کہاں مد ہے ممدو ہے یزدان, یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, کمزور و ناتوان شخص کی انتہائی کوشش غیبت کرنا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہمارا آج کا معاشرہ مختلف قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مفاسد کے بہرے بے پایا میں غوطہ زن ہے. مادی زندگی کے اسباب و وسائل میں جتنی ترقی ہے اسی اعتبار سے معاشرہ اخلاقی فضائل میں پیچھے ہٹ چکا ہے, بلکہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ زندگی مزید مسموم اور دردناک ہوتی جا رہی ہے. جن لوگوں نے تکالیف سے بچنے کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں وہ پلیدگی کی آغوش میں گر پڑے اور اندرونی اضطرابات و باطنی رنج و غم کو بھلانے کے لیے برائیوں کے دلدل میں جا پھنسے۔ اس قسم کے معاشرے کی زندگی میں آفتاب سعادت کی ذوفشانی محال ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے معاشرے کے افراد نے اپنے کو قید و بند اور ہر شر سے آزاد کر کے انحطاط کے میدان میں آگے بڑھنے کی بازی لگا رکھی ہو۔ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ترقی کے روز افزوں وسائل سے برعکس استفادہ کیا جا رہا ہے۔ مختصر یہ کہ مادی لبھانے والی چیزیں امید و آرزو کا محور بن گئی ہیں، پلیدی و ناپاکی کا معاشرے کے اوپر ایسا منحوس سایہ وحشتناک طریقے سے نمایاں ہو گیا ہے، کاش یہ بے پناہ دولت و سرسام آور ثروت گمراہی و تباہی میں صرف ہونے کے بجائے اس کا کچھ ہی حصہ مکارم اخلاق کی توسیع و بلندی میں خرچ ہوتا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اخلاقی قوانین ہمیشہ ثابت اور ناقابل تغیر رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے میں ہمیشہ تغیر و تحول پذیر ہیں اور مختلف صورتوں اور رنگوں میں نمایاں ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بات محتاج دلیل نہیں ہے کہ جن لوگوں کی نظروں میں بافضیلت افراد کی شخصیت کا معیار نہیں ہے وہ لوگ قہری طور سے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے اور وہ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر جو بھی صورت زندگی میں درپیش ہو اسی پر راضی با رضا رہتے ہیں۔ ان کو اس کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا انجام کتنا وحشتناک ہے۔ یہیں سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ثقافت نہ کبھی اچھے اخلاق کا موجد ہوا ہے اور نہ ہی کبھی معاشرے کی سعادت و اصلاح کی ضمانت دے سکتا ہے۔ مشہور فرانسیسی ڈاکٹر کارل کہتے ہیں، ہم کو ایک ایسی دنیا کی شدید ضرورت ہے جس میں ہر شخص اپنے لیے زندگی میں ایک مناسب مکان تلاش کر سکے، جس میں مادیت و معنویت کا چولی دامن کا ساتھ ہو، تاکہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم کر سکیں۔ یہ بات تو ہم سبھی جان چکے ہیں کہ زندگی کی گلیوں میں قطب نما اور راہبر کے بغیر چلنا بہت ہی خطرناک ہے، اور اس بات پر زیادہ تعجب ہے کہ اس کے باوجود یہ خطرات ہم کو معقول زندگی کے وسائل و اسباب تلاش کرنے پر کیوں نہیں آمادہ کرتے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ جو لوگ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی اپنی من پسند زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ لوگ آج کی مادی ٹیکنالوجی سے حاصل شدہ سہولتوں کے سمندر میں غرق رہتے ہیں۔ وہ کسی بھی قیمت پر جدید تہذیب و تمدن سے ترک استفادہ پر تیار نہیں ہیں اور نہ اس کی طرف سے چشم پوشی کے لیے آمادہ ہیں۔ آج کی زندگی اس بڑی نہر کی طرح ہو گئی ہے جس کا پانی زمین کے نشیبی علاقے کی طرف رواں دواں ہو۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی تمناؤں کے دل فریب نشیب کی طرف تیزی سے بھاگ رہی ہیں اور ہر قسم کی پستی و فساد میں الجھتی جا رہی ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ تمناؤں کو حاصل کر سکے۔ لوگوں نے اپنے نفوس کے لیے نئی ضرورتوں کا میدان تلاش کر لیا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ اس میدان میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی خواہشات ہیں جن کی تکمیل بہت آسان ہے، جیسے غیبت وغیرہ، حالانکہ یہ چیزیں شراب سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ معاشرے کی سب سے بڑی برائی عیب جوئی اور غیبت ہے۔ غیبت کا سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ غیبت کرنے والے کی معنوی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ غیبت کے عادی ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی فکری صلاحیت اور نظم اخلاقی کو کھو دیا ہے۔ یہ لوگ عیوب اور رازوں کو ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔ غیبت انسانی فضیلت کو ویران کر دیتی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ بری عادت روشن افکار کو بدل کر اس کے ذہن کے سامنے فہم و تعقل کے دریچوں کو بند کر دیتی ہے۔ اگر آپ معاشرے پر گہری نگاہ ڈالیں تو اس غیبت نے پیکر اجتماع پر کاری ضرب لگا کر اس کو مجروح کر دیا ہے اور معاشرے کے اندر کینہ و دشمنی کو بڑھاوا دیا ہے۔ جس قوم کے اندر یہ صفت راسخ ہو گئی ہے اس نے قوم کی عظمت کو خاک میں ملا دیا اور اس کی شہرت کو داغدار بنا کر اس ملت کے اندر ایسا شگاف ڈال دیا ہے جو کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس تل حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ آج غیبت کا بازار ہر جگہ گرم ہے اور اس نے ہر طبقے کے اندر رخنہ پیدا کر دیا ہے۔ جس طرح گیتی کے حادثات باہم مرتبط ہوتے ہیں، اسی طرح اگر لوگوں میں روحانی انحراف پیدا ہو جائے تو وہ ہر طبقے میں سرایت کر جاتا ہے۔ غیبت کی وسعت دامانی کی وجہ سے لوگوں کے افق افکار پر مایوسی اور بدبینی کی روح سایہ فگن ہو چکی ہے، آپسی اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے جب تک اچھی صفات اور روح یگانگت کا سایہ معاشرے پر نہ پڑے، خلوص کا تحقق ناممکن ہے۔ جس معاشرے میں پسندیدہ اخلاق کا وجود نہ ہو، وہ حیات کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حیدر علی صاحب اندھیری ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام سے ہم بہت استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ معلومات پر مشتمل ہوتے ہیں جن کی ہمیں سخت ضرورت ہوا کرتی ہے، اور ان پروگراموں کو سن کر اپنے دینی، سماجی اور اسلامی موضوعات پر بہت کافی مواد حاصل کرتے ہیں۔ صبح امید، بزم دوستاں، مقدس دفاع، اسلام کی معرفت اور خلقت کی رانائیاں میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں شاہی فوج کے سپہ سالار کا ایک بڑا ہی لائق و فائق بیٹا تھا جو صاحب فن و کمال بھی تھا۔ جب بادشاہ کو اس کی ذہانت اور فن و کمال کا پتہ چلا تو اس نے اسے ایک اہم عہدے پر فائز کر دیا۔ سپہ سالار کا یہ بیٹا بھی اچھی صفات کا مالک تھا اور عقلمند و دانا بھی۔ جو بھی کام کرتا اس میں ضرور کامیاب ہوتا۔ بادشاہ اور اس کے درباری بھی اس کے مستقبل کے بارے میں بڑے پر امید تھے۔ یہ نوجوان بھی سب کے ساتھ ادب آداب سے پیش آتا اور سبھی سے محبت کیا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اسے محبت کرتے اور اس کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن ان میں کچھ حاسد لوگ بھی تھے اور انہیں اس کا یہ انداز پسند نہیں تھا۔ ان میں سے بہت سے تو اس کوشش میں رہتے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے تو اس نوجوان کی ترقی و پیش رفت کا راستہ ہی روک دیا جائے۔ ان حاسدوں نے بڑی سوچ بچار کی اور سر جوڑ کے بیٹھے کہ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ اس نوجوان کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جا سکے۔ ان حاسد دشمنوں کے دل میں اس نوجوان کی موت کی آرزو کروٹیں لے رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے ایک ترکیب نکالی کہ اس پر ایک بھاری الزام لگایا جائے، اور وہ بادشاہ کے ساتھ خیانت کا الزام۔ لیکن وہ اس بات سے غافل تھے کہ ان الزامات کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے اور انہیں خود ہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حاسد دشمنوں نے کئی بار بادشاہ کے پاس جا کر اس کی چغلی لگائی اور جو الزام انہیں لگانا تھا وہ لگا دیا، مگر بادشاہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا اور بادشاہ نے دیکھا کہ دشمنی کا یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، تو اس نے سپہ سالار کے بیٹے کو دربار میں طلب کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے حاسد دشمنوں کی کارستانیوں سے بھی آگاہ کرے اور اسے اس الزام کے بارے میں باز پرس کرے جو ان لوگوں نے اس پر لگایا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ ان لوگوں کی تم سے دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور اس کے بعد اس نے بڑے سکون و اطمینان سے کہا، میں اپنے ارد گرد والوں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ہر شخص کو کسی نہ کسی طور پر راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی تھوڑا بہت انصاف سے کام لے تو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ مجھ پر لگائے جانے والے یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ میں نے اپنے علم و دانش اور ذہانت کے ذریعے سبھی کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہے، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ میں روز بروز ترقی کا زینہ سر کر رہا ہوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و منصب حاصل کرتا جا رہا ہوں تو انہیں حسد ہوتا ہے اور وہ میرے سامنے رکاوٹ بننا چاہتے ہیں۔ ان میں بعض تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے مقام منصب سے ہاتھ دھو بیٹھوں، لیکن بعض اپنے حسد میں حد سے گزر چکے ہیں اور میری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میں اپنے علم و دانش اور ذہانت کے ذریعے ہر کام کر سکتا ہوں، مگر حاسدوں کو راہ راست پر لانا، ان کے دلوں سے حسادت کا سیاہ داغ مٹانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس عقلمند نوجوان کی بات سننے کے بعد کہا، تم ٹھیک ہی کہتے ہو، لیکن کیا تم نے نہیں سنا کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ حاسد دوسروں کو بعد میں نقصان پہنچائے گا، پہلے تو وہ خود ہی اپنے حسد کی آگ میں جلتا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 21 فروردین، 11 شوال اور 10 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 11 شوال کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر طائف شہر ہجرت فرمائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے نزدیکی شہر طائف ایسے حالات میں ہجرت فرمائی کہ اس سے کچھ پہلے ہی پیغمبر اکرم کے چچا حضرت ابو طالب نے بھی اس سے کچھ دن پہلے وفات پائی تھی، اور اسی وجہ سے مشرکین قریش نے آ حضرت کے خلاف اپنی اذیت رسانی میں اضافہ کر دیا۔ بنابراین اگر طائف والا کوئی شخص مسلمان ہوتا تو مکے کے ستم رسیدہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر پرامن جگہ بن جاتا، لیکن طائف کے قبیلے ثقیف کے سردار نہ صرف خدا واحد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کے اکسانے کے نتیجے میں کچھ نادان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی اور آپ کو زخمی کر دیا۔ اکیس فروردین سن 1367 ہجری شمسی کو عراق کی ڈکٹیٹر صدام حکومت کے طیاروں نے ایران کے مغربی شہر مریوان پر کیمیاوی حملہ کیا۔ اس حملے میں متعدد ایرانی شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ اسی دن صدام حکومت کی فوج نے فاو کے علاقے میں کیمیاوی بمباری کی۔ اس حملے میں بھی متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ عراقی حکومت نے سن 1367 ہجری شمسی میں کیمیاوی ہتھیاروں کے ذریعے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی، جس کی وجہ سے ایران کے سینکڑوں فوجی اور عام شہری شہید جبکہ ہزاروں زخمی ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود عالمی تنظیموں اور یورپی ملکوں نے نہ صرف صدام کے ان غیر انسانی اقدامات پر خاموشی سادھے رکھی، بلکہ بعض یورپی ممالک نے کیمیاوی ہتھیاروں کی تیاری کے سلسلے میں صدام حکومت کی مدد بھی کی۔ اکیس فروردین سن 1378 ہجری شمسی کو دہشت گرد تنظیم ایم کے او کے ایجنٹوں نے تہران میں مسلح افواج کے نائب سربراہ علی سیاد شیرازی کو شہید کر دیا۔ علی سیاد شیرازی سن 1323 ہجری شمسی میں مشہد مقدس میں پیدا ہوئے اور ایف اے کرنے کے بعد کیڈٹ کالج میں داخل ہو گئے۔ وہ شاہی حکومت کے مخالفین میں سے تھے، اسی وجہ سے شاہی حکومت کے کارندوں نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ بہمن سن 1357 ہجری شمسی میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے دوران وہ آزاد ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی انقلاب اسلامی کے لیے وقف کر دی اور انقلاب کے دشمنوں کے خلاف ہمیشہ پیش پیش رہے۔ سن 1360 ہجری شمسی میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بری فوج کا کمانڈر مقرر فرمایا۔ 21 فروردین سن 1378 ہجری شمسی کو وہ شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ گیارہ شوال سن 487 ہجری قمری کو مشہور مورخ اور لغت داں عبدالعزیز اندلوسی نے وفات پائی۔ انہیں اپنے زمانے میں رائج اکثر علوم میں مہارت حاصل تھی، ان کے علم کا دور دور تک شہرہ تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھیں، جن میں شرح امثال ابو عبید اور شرح نوادر ابو علی قالی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ دس اپریل سن 1860 عیسوی کو اٹلی کے عظیم وطن پرست اور حریت پسند گیری بالڈی نے جزائر سقلیا پر اپنے حملوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے وکٹر ایمانوئل دووم کے کہنے پر یہ حملے شروع کیے اور صرف 1000 سپاہی میدان جنگ میں بھیجے۔ اس کے بعد سقلیا اٹلی کی سرزمین کا ایک حصہ بن گیا۔ دس اپریل سن 1919 عیسوی کو میکسیکو کی ایک انقلابی شخصیت ایمیلیانو زپاٹا کو ایک سازش کے تحت قتل کر دیا گیا۔ میکسیکو کے سرخ فام انہیں اپنا نجات دہندہ اور مسلح سمجھتے تھے۔ ایمیلیانو زپاٹا نے سن 1910 میں زمین اور آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے ہتھیار اٹھا لیے اور حریت پسند سرخ فاموں کا ایک لشکر تیار کر کے ان کی غصب شدہ زمین واپس دلانے کی کوشش کی۔ زپاٹا نے جب اپنے زمینی اصلاحات کے پروگرام کا اعلان کیا تو میکسیکو کے بادشاہ فرانسسکو مادیرو نے اس کی مخالفت کی۔ زپاٹا مادیرو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک وسیع سرزمین آزاد کرا لی، لیکن زپاٹا کے دشمنوں نے دھوکے سے کام لے کر ان کو قتل کر دیا۔ دس اپریل سن 1946 عیسوی کو فرانسیسی فوج کے آخری دستے لبنان سے نکل گئے۔ فرانس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران سن 1918 میں عثمانی سلطنت کی تقسیم کے بعد شام کے ہمراہ لبنان پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس پر جرمنی کے قبضے کے بعد لبنان جرمنی کے زیر فرمان فرانس کی کٹھپتلی حکومت کے اہلکاروں کی نگرانی میں چلا گیا۔ سن 1941 میں برطانیہ اور آزاد فرانس کی فوجوں نے لبنان پر قبضہ کر لیا۔ لبنانی عوام آزادی اور خود مختاری کے خواہاں تھے اور ان کے دباؤ پر آزاد فرانس میں دلا وطن حکومت نے 1943 میں لبنان میں صدارتی انتخابات کرانے سے اتفاق کر لیا۔ آخر کار 1945 میں لبنان نے آزادی حاصل کی، اور اسی سال اس نے لبنان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کے معاہدے پر دستخط کیے، جس پر اپریل 1946 میں عمل درآمد کیا گیا۔ دس اپریل سن 1973 عیسوی کو پاکستان کا آئین منظور ہوا۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کے لیے عبوری طرز پر جو آئینی نظام اپنایا گیا تھا، وہ انگریزوں کے نافذ کردہ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے ماخوذ تھا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی آئین ساز اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا، لیکن پہلے اجلاس کے بعد اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد بھی یہ کام رکا رہا۔ 1949 میں لیاقت علی خان کی تحریک پر مجلس قانون ساز نے قرارداد مقاصد منظور کی، جس میں درج چند اہم اصولوں کی بنیاد پر پاکستان کا آئین مرتب کیا جانا تھا، لیکن لیاقت علی خان کے انتقال کی وجہ سے یہ کام مزید التوا کا شکار ہو گیا۔ 1955 میں وجود میں آنے والی نئی اسمبلی نے فروری 1956 میں پاکستان کے آئین کو منظوری دی، لیکن اس آئین میں نقائص کی وجہ سے آئین غیر مؤثر رہا۔ 1962 میں صدر پاکستان ایوب خان نے ایک نیا آئین نافذ کیا، لیکن وہ بھی زیادہ عرصے تک نہیں چل سکا۔ بالآخر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں 10 اپریل 1973 کو پاکستان کا آئین منظور ہوا، جسے 14 اگست 1973 کو نافذ کر دیا گیا۔ تمام اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سن رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله استشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك. وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. Thank you.